أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وخيرته في خلقه أجمعين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق، والحق مع علي، يدور حيثما دار علي. رسول گرامی کا یہ قول اور یہ روایت ان روایات میں سے ہے جو متفق علیہ روایات کہلاتی ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک یہ روایت موجود ہے، جس میں رسول گرامی نے یہ ارشاد فرمایا ہے: علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، یدور حیث ما دار علی، حق وہاں وہاں پایا جاتا ہے جہاں جہاں علی پائے جاتے ہیں. سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ گفتگو جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، کیونکہ موضوع معین ہے اور ہمیں زیادہ مقدمہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فضائل امیر المومنین سے آپ واقف ہیں. رسول کے دور میں جو حضرت کی زندگی ہے اس سے آپ واقف ہیں. آپ کی جنگوں کی شجاعت سے آپ واقف ہیں. مجھے آج کے درس میں جس نقطے پر گفتگو کرنا ہے وہ وفات رسول گرامی کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جو آپ نے خلفاء کے دور میں گزارا، یعنی رسول کی وفات سے لے کر قتل خلیفہ سیوم تک جو زندگی آپ کی رہی، اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. اس دور میں امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کیا رہی، اور ہم اس سیرت سے اپنے عمل کے لیے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رسول گرامی کی وفات کے فوراً بعد جو سب سے اہم مسئلہ نظر سامنے آیا وہ سقیفہ بنی ساعدہ کا اجتماع ہے کہ جو آئندہ کی خلافت کو معین کرنے کے لیے کیا گیا، اور اسی وقت جبکہ اس طرف اجتماع ہو رہا تھا، اس طرف خود امیر المومنین علیہ السلام رسول گرامی کی میت کی تجہیز اور تکفین میں مصروف تھے. سب سے اہم مسئلہ اس وقت جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ آپ نے باوجود اس کے کہ حق امامت قرآن کی روح سے، روایات رسول کی روشنی میں آپ کا مسلم حق تھا، اس کے باوجود آپ نے اس حق حصول کے لیے مسلحانہ قیام نہیں کیا، مسلحانہ جدوجہد نہیں کی. یہ آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے جس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے. دوسرا مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ آپ جانتے تھے کہ بنی سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ جانتے تھے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک اجتماع عمل میں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے. ہاں، اس واقعے کی تفصیلات سے ایک شخص نے جو اس اجتماع میں شامل تھا آپ کو مطلع کیا، اس مرحلے پر جو کردار ہمیں آپ کا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امت کو فتنہ و فساد میں پڑنے سے روکا. اس نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ آئمہ علیہ السلام خود رسول گرامی ان ہستیوں کی ذمہ داری اس کائنات میں یہ ہے کہ یہ رسول کی نسبت سے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون الہی کو خدا سے لیں، معاشرے تک پہنچائیں، اس قانون پر لوگوں کو چلائیں، یعنی حکومت الہی کو قائم کریں، ان قوانین پر عمل کرائیں، اجرا کریں ان قوانین کا، اور اگر کبھی اس پیغام کو کوئی خطرہ ہو تو اسے بچائیں، محفوظ کریں. اور یہ تمام امور جو تبلیغ رسالت کے یا حفظ دین کے ہیں، یہ تمام امور طبیعی اور نیچرل پروسیس کے تحت انجام پانے ہیں، یعنی معجزانہ کردار سے آپ کو تبلیغ رسالت نہیں کرنا ہے، معجزانہ کردار سے دین کو نہیں بچانا ہے، بلکہ انسانوں کے اختیار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو میدان عمل میں اختیار دیا ہے، انتخاب کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے طریقے سے عمل انجام دینا ہے کہ امت مجبور نظر نہ آئے عمل کرنے پر اسلام کے مطابق۔ یہ رسول گرامی کی ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے، یہی ذمہ داریاں آئمہ کی ہیں، فقط کمی اس بات کی ہے کہ رسول کی ذات پر دین مکمل ہو گیا، یعنی رسول نے اپنی زندگی کے اختتام پر دین کو مکمل کر دیا، یعنی دستور مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد دستور لینا نہیں ہے خداوند عالم سے، وحی نبوتی اب نازل نہیں ہوگی، بقیہ جو کام ہیں وہ آئمہ کی ذمہ داری ہے، یعنی تبلیغ رسالت کرنا ہے، اس پیغام کو محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے، اگر اسے خطرہ ہو دنیا میں اس کے مسخ ہونے کا خطرہ ہو اسے بچانا ہے، اور اس انداز سے اس عمل کو انجام دینا ہے کہ امت کا، عوام الناس کا اختیار بھی سلب نہ ہو، اور دین کو اگر قوانین کے مطابق الہی احکام کی روشنی میں آپ کی ذمہ حکومت کو لگایا جائے، اسے بھی آپ کو برپا کرنا ہے، قیام حکومت الہیہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کرنا ضروری ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اصلاً یہ مسئلہ خلافت جو امیر المومنین علیہ السلام کا حق ہے، یہ ایک اعتبار سے ایک فکری اور عقیدتی مسئلہ ہے، اعتقاد میں شامل ہے امامت، کہ جہاں ہم اصول دین میں کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے، یہ ایک فکری مسئلہ ہے، انسان کو اعتقاد پیدا کرنا ہے کہ رسول گرامی کے بعد علی امام ہیں اور ان کے بعد بقیہ آئمہ امام، لیکن اس مسئلہ امامت کو ایک دفعہ پھر فروع دین کی صف میں بیان کیا گیا ہے، جہاں پر تولا اور تبرع کی بات کی گئی ہے۔ فروع دین کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، نماز پڑھنا ہے فقط سوچنا نہیں ہے، اعتقاد کی طرح خدا پر اعتقاد رکھنا ہے، یہ ایک امر قلبی ہے، دل کا معاملہ ہے، فکر کا معاملہ ہے، عقل کا معاملہ ہے، لیکن نماز اس فکر اور عقل کی روشنی میں ایک عمل ہے جسے ادا کرنا ہے، فقط سوچنا نہیں ہے۔ روزہ عمل ہے، جہاد عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خمس عمل ہے، امر المعروف نہیں از منکر عمل ہے، فکر نہیں ہے عمل ہے، فکر اس عمل کی بنیاد ہے وہ مسلم۔ اس کے بعد تولا اور تبرع عمل ہے، اس سے کیا معنی ہے؟ عام طور پر جو اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کے دشمنوں کو برا بھلا کہے اور آئمہ کی تعریف کرے، بس یہ مفہوم تولا و تبرع کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ تولا کہتے ہیں قبول ولایت کرنا، ایک شخص جس کو والی بنایا گیا ہے اس کی ولایت قبول کرنا۔ اب ہمارے اعتقاد کے روح سے امیر المومنین والی ہیں خدا کی طرف سے، تو اب ولایت کا کیا معنی ہے؟ اب ولایت کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کی ولایت کو، یعنی ان کی حاکمیت کو، ان کی قیادت کو اس دنیا میں مقام حکومت پر قبول کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہر حکومت جائر کو قبول نہیں کرتے. پہلا معنی تولا کا ہے, دوسرا معنی تبرع کا ہے. اور قبول ولایت کا معنی یہ ہے کہ ہم اس ولایت کو قبول کریں, یعنی اس والی کو مقام ولایت تک لے جانے کے لیے اس کا ساتھ دیں اور اس کی ساتھ جدوجہد کریں. یہ معنی ہے تبلّا کا. مگر نہ فقط زبان سے چار کلمے کہہ دینا یہ تبلّا واقعی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کوئی عملی جدوجہد نہیں ہے. تبلّا عمل کا نام ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ عملی طور پر جدوجہد کرنا ہے ان کو مقام امامت تک پہنچانے کے لیے. اس لیے کہ اگر انسان ان کا ساتھ نہیں دے تو وہ اس مقام کو عملی طور پر کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب انسان ان کا ساتھ نہ دے. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر ہمارا اختلاف ہے اہل سنت سے. وگرنہ ولایت باطنی یا وہ قابلیت اور صلاحیت جو امام کو حاصل ہے خدا کی طرف سے تقوی اور عبادت کی روشنی میں آپ کو جو مقامات حاصل ہیں وہ ایک صلاحیت باطنی ہے, اسے تو کوئی چھین نہیں سکتا, اسے تو وہ غصب نہیں کر سکتا. کوئی امام سے امام کے علم کو چھین سکتا ہے, تقوی کو چھین سکتا ہے, ان کے یقین کی کیفیت کو چھین سکتا ہے, یہ قابل غصب نہیں ہے. پھر کیا چیز قابل غصب ہے؟ یہ ولایت ظاہری یعنی حاکمیت, یعنی حاکم اسلام ہونا, یہ جو ولایت ظاہری ہے. اور یہ ولایت ظاہری اس ولایت باطنی کی بنیاد پر دی گئی ہے, اس قابلیت کی بنیاد پہ دی گئی ہے کہ جو آپ کو حاصل تھی. تو سقیفہ میں جو مسئلہ پیش آیا وہ اس ولایت ظاہری کو غصب کیا گیا, اور جو اختلافی مسئلہ اہل سنت کے ساتھ ہے وہ یہ خلافت ظاہری ہے, وگرنہ ولایت باطنی میں تو وہ ہمارے شریک ہیں. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں اہل سنت کی, جتنے بھی ان کے قطب الاقطاب ہیں, جتنے بھی ان کے صوفیہ ہیں, جتنے بھی ان کے عرفان و تصوف کے ماہر لوگ ہیں, سب کا شجرہ نسب ملتا ہے امیر المومنین سے جا کر. وہ انہی کو قطب الاقطاب کہتے ہیں, انہی کو ولی الاولیاء کہتے ہیں. ایک کتاب فقط اس کا اشارہ آپ کے سامنے کر دوں, اہل سنت کے بہت معتبر عالم دین پیر گولڑا شریف بہت معروف ہیں ان کا نام, کتابیں بھی ہیں ان کی ایک کتاب ہے مصباح المنیر. انہوں نے اس کے ابتدا میں اہل بیت کی شان میں اور آئمہ کے بارے میں جو روایات نقل ہوئی ہیں اور جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے, پھر حب اہل بیت کی بات کی ہے, اور آخر میں تصریح کی ہے کہ ان باطنی راہوں کا امام علی ہے. اور اسی نقطے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان اختلافات کو اتفاق میں تبدیل کیا ہے کہ ہمارے نزدیک امام باطن علی ہیں اور امامت ظاہری خلفاء کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ ایسے امامت ظاہری کو امامت باطنی سے جدا کر سکتے ہیں؟ اس امامت باطنی کی بنیاد پر امامت ظاہری دی گئی ہے, یہ قابل تفکیک اور قابل جدا نہیں ہے کہ اسے جدا کیا جا سکے ایک دوسرے سے. اور اسی نقطے پہ اختلاف ہے. انہوں نے اس خلافت ظاہری کو چھینا, اور ہم جو آج تک اس مسئلے پر جنگ کرتے چلے آئے ہیں, یہاں تک کہ علماء نے اور مورخین نے یہ لکھا کہ امامت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ جتنا خون اس مسئلے پہ بہا ہے کسی اور مسئلے پہ نہیں بہا. اب کیا مسئلہ تھا وہ؟ یہی امامت ظاہری تھا. امامت باطنی تو قابل غصب نہیں ہے. بس یہ بات واضح ہو گئی. اب اتنی اہمیت کے باوجود امیر المومنین کو غدیر خم میں امام بنانے کے باوجود
ابتدائے بعثت سے ذوالعشیرہ سے اعلان وصایت کے باوجود ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے اس حق کو غصب کیا گیا اور آپ نے مسلحانہ قیام نہیں کیا. امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو معاشرے میں رائج کرے. اگر ایسا ماحول نہ ہو تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کو بچائے اگر خطرہ ہو دین کا. سقیفہ میں جو عمل انجام دیا گیا اس سے دین کو خطرہ ہے, دین میں انحراف پیدا کیا گیا. اب اس انحراف سے بھی امت کو روکنا ہے اور یعنی دین کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے حق امامت کو بھی بیان کرنا ہے. ان حالات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قیام مسلحانہ نہیں کیا حصول حکومت کے لیے, جبکہ یہ مسلم حق تھا آپ کا, کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس وقت مدینے میں آپ تلوار نکالتے تو دونوں طرف سے تلواریں نکلتی اور مدینے میں خون بہتا, جنگ ہوتی, اور رسول گرامی کے جاتے ہی اگر یہ عمل انجام پاتا مدینے میں تو ابھی تک روم فتح نہیں ہوا تھا, ایران کی سپر پاور باقی تھی اور وہ لوگ آنکھیں لگائے ہوئے تھے اسلام پر. اگر حکومت اسلامی داخلی طور پر کمزور ہو جاتی اس اختلاف کے نتیجے میں تو وہ لوگ حملہ کرتے اور یہ اسلام کا پودا کہ جو رسول گرامی کے ساتھ خود امیر المومنین علیہ السلام نے اتنی جد و جہد سے لگایا تھا یہ ختم ہو جاتا, اسلام ختم ہو جاتا. لہذا آپ نے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری اسلام بچانا ہے, آپ نے اسلام اس طرح سے بچایا کہ مسلحانہ قیام نہیں کیا اور اس مسئلے کو آپ نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا. خود جب کسی نے سوال کیا کہ آپ نے قیام کیوں نہیں کیا, یا ایک دفعہ حتیٰ اس واقعے مسجد مدینہ کے بعد بیوی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ قیام میں مسلحانہ کیوں نہیں کرتے. یہ دو اس سوال کے جواب ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں قیام کرتا, یہ نہج البلاغہ کی عبارت ہے, کہ اگر میں قیام کرتا مسلحانہ اگر قیام کرتا تو لرأیت رجعۃ الناس قد رجعوا عن الاسلام, تو میں ان عربوں کو, ان انسانوں کو دین سے پلٹتے ہوئے دیکھتا اور یہ بتحقیق دوبارہ مشرک ہو جاتے. یعنی یہ لوگ کیوں مشرک ہو جاتے؟ اس لیے کہ یہ کون سا دین ہے کہ جس کا قائد جیسے ہی گیا یہ اقتدار کی رسہ کشی میں ایسے لگے کہ اپنا خون بہانے لگے, یہ دین ہی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عیسائیت ابھی چاروں طرف موجود ہے, یہودیت موجود ہے, اس طرف مجوسیت ایران موجود ہے, افکار و عقائد موجود ہیں, یہ تمام چیزیں موجود ہیں اس وقت. ان حالات میں اگر آپ تلوار نکالتے, اختلاف برپا ہوتا مدینے میں, اس کا نتیجہ یہ نکلتا اور اس بات کا اقرار آپ نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا. بس دو جواب ہمیں ملے, ایک یہ کہ اگر داخلی طور پر حکومت اسلامی اختلاف کا شکار ہوتی تو روم اور ایران کی حکومتیں آپ حکومت اسلامی پر حملہ کرتی. دوسرا مسئلہ یہ کہ داخلی طور پر بھی لوگ جو ہے مرتد ہو جاتے, داخلی طور پر بھی جو لوگ جو تھے وہ ظاہری اسلام سے بھی پلٹ جاتے, کیونکہ بعض روایات ہیں کہ رسول کے بعد اکثر لوگ مرتد ہو گئے الا ثلاث یا الا اربع، بعض روایات میں کچھ زیادہ افراد موجود ہیں، ان میں سلمان ہیں، مقداد ہیں، بوزر ہیں اور ہمارے یاسر ہیں، یہ لوگ اسلام پہ باقی رہے، بقیہ سب مرتد ہو گئے. لیکن اس وہ ارتداد واقعی ہے، لیکن ظاہری طور پر مسلمان تھے. اور اگر آپ اختلاف کرتے تو یہ ظاہری اسلام بھی ختم ہو جاتا، کہ اگر یہ ظاہری اسلام باقی رہتا تو ممکن تھا کہ یہ منحرف امت حق کی طرف پلٹ آئے اگر ظاہری اسلام باقی رہے. لیکن اگر اسلام ہی ختم ہو جاتا تو پھر نہ اسلام ہی رہتا، نہ ہی فلسفہ امامت ہی، کچھ بھی نہ رہتا. تیسری چیز، تیسرا جواب، خود امیر المومنین علیہ السلام کی زبانی یہ ہے کہ جب بی بی نے کہا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تو اذان ہو رہی تھی اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتی ہیں کہ یہ اذان باقی رہے، تو بی بی نے کہا کہ ہاں میں چاہتی ہوں یہ اذان باقی رہے. تو آپ نے جواب دیا کہ جو کردار میں نے اس وقت دکھایا ہے یہی اس اذان کو بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو اسلام کو اس وقت بچا سکے، یعنی اسلام ختم ہو جائے. لہذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ظاہری طور پر سکوت اختیار کیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اظہار حق نہیں کیا، مسلحانہ قیام نہیں کیا، لیکن قولاً ہر مناسب موقع پر اپنے حق کو بیان کیا، کوئی موقع ایسا نہیں کہ جسے آپ نے ترک کیا، چاہے وہ مسجد مدینہ ہو جہاں آپ کو پکڑ کے لے جایا گیا، چاہے آپ کے گھر والے ہوں حسنین یا معصومہ کونین نے آپ کا دفاع کیا، یعنی معصومہ نے جو دفاع کیا ہے وہ صدق مسئلہ ہے، ارث مسئلہ ہے، لیکن جو ان دونوں مسئلوں سے زیادہ اہم مسئلہ تھا وہ مسئلہ امامت تھا. بی بی مسجد میں مسئلہ امامت کے دفاع میں آئی اور آپ نے اس مسئلے کا دفاع کیا، یہاں تک کہ آپ حسنین کو لے کے راتوں کو گھر گھر جاتی تھیں اور کہتی تھیں تمہیں غدیر رخم کی روایت یاد نہیں، امامت علی کا حق ہے، انہیں بیان کیا اس حق کو. یہاں تک کہ بیت الحزن بنا دیا مدینہ میں، کہ جو قیامت تک کے لیے اعلان کرتا رہے گا کہ بی بی نے اس سیاست کے ذریعے حق اور ناحق کو ہمیشہ کے لیے بیان کیا. یہ بیت الحزن ایک منفی طریقہ ہے ایک شے کو بیان کرنے کا، جب انہوں نے نہیں مانی بات تو آپ نے رونا شروع کیا تاکہ لوگ سوال کریں کیوں روتی ہیں، تو جواب دیا جائے گا کہ مسئلہ یہ ہے. بہرحال یہ وہ چند ایک وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ نے مسلحانہ قیام نہیں کیا. اب دین کو کس طرح سے بچایا، وہ سیرت کا پہلو کیسے عملی کیا. سب سے پہلا مسئلہ جو رسول کی وفات کے بعد پیش آیا وہ نماز جنازہ کا مسئلہ ہے. رسول کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، انہیں کہاں دفن کیا جائے. اگر اس مسئلے کو آپ بیان نہ کرتے تو امت میں اختلاف ہو جاتا، کون نماز پڑھاتا. خلافت کا مسئلہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہلے ہی اختلافی ہو چکا تھا، اب جو بھی نماز پڑھاتا، ایک روایت کہ جو کہ غلط ہے نماز پڑھانے کی رسول کی زندگی میں آخری وقت میں، اس کو خلافت کے عنوان سے کس قدر بیان کیا جاتا ہے. اگر اس وقت بھی کوئی اور نماز پڑھاتا تو کتنا مسئلہ پیش آتا. لہذا آپ نے کہا کہ نبی سے کوئی مقدم نہیں ہوگا، لہذا گروہ گروہ لوگ آتے تھے، فرادہ نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. یہ طریقہ آپ نے بیان کیا کہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے، اور آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا. اس طرح سے اس فتنے کا راستہ آپ نے روکا. اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خلفاء کے دور میں، پہلے خلیفہ کے دور میں جتنے بھی علمی مسائل پیش آئے، اسلام پر علمی حملے کیے گئے، ان سب کا دفاع آپ نے کیا، ان سب کا جواب آپ نے دیا. جتنے سیاسی مشورے تھے وہ آپ سے لیے گئے، جتنے جنگی مشورے تھے وہ آپ سے لیے گئے، جتنے قضاوت کے مسائل تھے معاشرے میں، عدل و انصاف فراہم کرنے کے مسائل تھے، وہ آپ نے بیان کیے. انہوں نے تو اسلام کا مذاق بنا دیا تھا، آپ تصحیح فرماتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے پھر حق کو بیان کرنا چھوڑ دیا، ساتھ ساتھ حق بھی بیان کرتے رہے آپ کہ میرا حق ہے یہ خلافت، میرا حق ہے یہ امامت. لہذا تاریخ نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے پہلے خلیفہ کے دور میں یہودیوں نے سوالات بھیجے، خود آئے، کہا کہ آپ وصی رسول ہیں، یعنی خلیفہ اول سے، ہمیں کچھ سوال کرنا ہے. اور ہم نے یہ سنا ہے کہ وصی رسول بہت عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اس کے پاس کائنات میں. کہا کہ کرو سوال. کہا کہ یہ بتاؤ کہ خدا کہاں ہے؟ خلیفہ اول نے جواب دیا کہ خدا عرش پر، کرسی پر بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر تمہارا خدا نہیں ہے، عرش پر ہے. اب یہ جواب نہیں دے سکے. وہ یہودی مسجد سے نکلا، امیر المومنین سے ملاقات ہوئی، اس نے وہی سوال امیر المومنین سے کیا، کہا کہ ہمارا خدا، ہمارے خدا کے لیے کہنا کہ وہ کہاں ہے اور کب سے ہے یہ غلط ہے. وہ کہاں اور کب کا خالق ہے، وہ کہاں اور کب پر محیط ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کہاں اور کب سے ہے یہ غلط ہے. اس نے کہا اچھا. پھر آپ نے ایک روایت پڑھی حضرت موسیٰ کی نسبت سے، اور کہا کہ یہ روایت تورات میں موجود ہے، تم اگر تورات کا علم رکھتے ہو تو اس روایت کو تم پہچان جاؤ گے. کہا کہ بیان فرمائیں، تو آپ نے وہ روایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ایک فرشتہ شمال کی طرف سے، ایک جنوب کی طرف سے، ایک مغرب کی طرف سے، ایک آسمان کی طرف سے حضرت موسیٰ پر نازل ہوا، اور سب سے حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں. اور ایک فرشتہ سات، یعنی زمین کے ساتویں زمین سے آیا، یعنی یہ ہے روایت. تو سب نے کہا کہ ہم خدا کے پاس سے آئے ہیں. یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا کے لیے کہنا کہ وہ کہاں ہے غلط ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ روایت موجود ہے، اور میں نے پہچان لیا کہ بس یہ رسول کون ہے. نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے. اگر آپ اس کا جواب نہ دیتے تو وہ یہودی کیا خاموش رہتا؟ وہ تبلیغات نہیں کرتا. یہودیوں نے آج تک اسلام کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس وقت تو بڑی کاری ضرب لگی تھی. آج بھی مسلمانوں کو جن سازشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے یہودی ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ نے اس علمی مسئلے کو بیان کیا اور اسلام کو بچایا میدان علم میں. اگر آپ بھی کہتے کہ مجھ سے تو منصب امامت چھن گیا ہے، جاؤ اسی سے پوچھو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ذمہ داری ہے امام کی دین کو محفوظ کرنا. اسی طرح سے وفود آتے تھے یہ کہ بات دیگر ہے آپ جواب دیتے تھے یا حسنین جواب دیتے تھے. اور یہ مسئلہ خلیفہ اول کے دور میں نہیں, خلیفہ ثانی, خلیفہ ثالث, خلیفہ حتی امیر شام کے دور میں. اور یہ جملہ جو آپ لوگ سنتے ہیں لولا علی لہلک العمر, یہ جملہ فقط خلیفہ ثانی نے نہیں کہا, یہ جملہ تمام کے تمام خلفاء نے کہا, لولا علی لہلک ابی بکر, ہو سکتا تعبیر مختلف ہو, لولا علی لہلک عمر, لولا علی لہلک عثمان, لولا علی لہلک المعاویہ. اس لیے کہ معاویہ کو زیادہ سوال درپیش تھے, اس لیے کہ وہ روم سے زیادہ قریب تھا, وہاں پر عیسائی زیادہ سوال کرتے تھے آ کر, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کا کیا طریقہ اختیار کرتا تھا معاویہ, اس وفد کو کہتا تھا کہ تم ٹھہرو, اس کی خدمت کرتا تھا, قاصد بھیجتا تھا مدینہ, سوالات لے کے آتا تھا, جوابات لے کے جاتا تھا, پھر جواب دیے جاتے. یہ دفاع اسلام سے, اور کس طرح سے دفاع کیا جائے؟ یہ کردار ہے. بیان حق کو آپ نے چھوڑا نہیں, آپ نے خلیفہ اول کے دور میں جب کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو خلیفہ اول آپ کے پاس آئے, کہا کہ شاید اب مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا, کچھ ان کی رضائیت اور ان کی مرضی کو حاصل کیا جائے, اور آ کے اظہار ندامت کے ساتھ عذر پیش کرنے لگے کہ اب تو ایسا ہو گیا ہے, لوگوں نے مجھے بنا لیا ہے, تو اس مسئلے کو نہ ابھارا جائے. امام نے سوال کیا کہ تم کس بنیاد پر خلیفہ بنے ہو؟ کہا کہ اجماع امت ہے. آپ نے جواب دیا کہ ثقیفہ بن سائدہ میں کون سی اجماع امت تھی, میں امت کا حصہ ہوں یا نہیں؟ کہا آپ امت کا حصہ ہیں. کہا ابو ذر, کہا وہ بھی امت کا حصہ ہیں, سلمان وہ بھی امت کا حصہ ہیں, ہمارے یاسر وہ بھی امت کا حصہ ہیں, کون تھا وہاں پر؟ تم کہتے ہو اجماع امت تھا, کس اجماع کی بات کرتے ہو؟ ابن عباس سے وہاں پر, یعنی یہ جو اہم شخصیات ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں تھا, تم کہتے ہو اجماع تھا, اجماع ہی نہیں تھا. تم نے وہاں چار آدمیوں نے اجتماع کیا, اس کے بعد آ کر لوگوں سے جبرن بیعت لی, اس جبرن بیعت کے درمیان میں بھی اگر کھڑا ہو جاتا تو اختلافات پھیل جاتے, لڑائی ہو جاتی, خون بہتا مدینہ میں. اب امام نے یہ کردار ادا کیا, کہا کہ اجماع نہیں تھا. پھر اس نے کہا کہ, امام نے کہا کہ اچھا کن صفات پہ خلیفہ بیان کیا جاتا ہے؟ اس نے صفات بیان کرنا شروع کی, خلیفہ کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, غیر جانبدار ہونا چاہیے, عدالت سے کام لینا چاہیے, یہ صفات بیان کی. امام نے کہا کہ تم میں زیادہ ہے, مجھ میں زیادہ ہے؟ کہا آپ میں زیادہ. کہا تو میں خلیفہ ہوں یا تم خلیفہ ہوں؟ کہا آپ خلیفہ ہیں, میں ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی بھی, اور کہا کہ اگلے دن بیان کروں گا تمام لوگوں کے سامنے. رات کو رسول گرامی کو بھی خواب میں دیکھا, انہوں نے خلیفہ اول سے اپنے چہرہ اقدس کو موڑ لیا, تو وہ بھی ایک تائید ثابت ہوئی کہ حق علی کا ہے. اور رسول گرامی نے ظاہراً اس روایت میں بیان بھی کیا ہے کہ کہا کہ تم حق کو حقدار تک پہنچاؤ. صبح کے وقت جب اعلان کرنے کے لیے مسجد میں گئے تو خلیفہ ثانی راستے مل گئے, اور انہوں نے ان کو اپنے اس مقصد سے یہ کہہ کر کہ تم بنی ہاشم کے سحر اور جادو میں گرفتار ہو گئے ہو, اس عمل سے روک دیا. یعنی آپ نے حق کو بیان کیا, اور کیسے حق کو بیان کریں, یہ خلیفہ اول کے دور میں. سیاسی میدان میں خلیفہ اول نے جنگی میدان میں آپ سے مشورے لیے, شام اور بیت المقدس کی فتح جو خلیفہ اول کے دور میں ہوئی وہ امیر المومنین علیہ السلام کے مشورے سے ہوئی. آپ نے کہا کہ تم لشکر بھیجو, رسول اپنے آخری وقت لشکر اسامہ کو بھیجنا چاہتے تھے شام کی طرف جو نہیں جا سکا تھا. آپ نے خلیفہ اول کو مشورہ دیا کہ تم بھیجو اور اس لشکر نے فتح پائی. یہ آپ کے ذریعے ہوا. اسی طرح سے اور بہت سے امور ہیں. خلیفہ ثانی کے دور میں ایران کی فتح کا مشورہ بھی اور اس کی جو اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی آپ نے بیان کیا, اور علمی مسائل اور فقہی مسائل اور قضاوت کے مسائل تو کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ جو وہ حضرت غلط کرتے تھے اور آپ اس کی تصحیح فرماتے تھے, یہاں تک کہ 70 بار اس کو یہ کہنا پڑا کہ لولا علی لہلک العمر, اور خدا وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن عمر زندہ رہ جائے اور علی مسئلے کو حل کرنے کے لیے موجود نہ ہو. سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم خلیفہ ثانی خود جاؤ ایران سے لڑنے کے لیے. خلیفہ سیبوں نے مشورہ دیا, عبد الرحمن ابن عوف نے مشورہ دیا کہ تم خود جاؤ. اب دیکھیں ان تمام اختلافات کے باوجود جو آپ کو ان خلفاء سے ہے آپ نے کہا کہ نہیں تمہیں نہیں جانا چاہیے. کس بنیاد پر؟ کہا کہ دیکھو تم نے اگر مرکز مدینے کو چھوڑ دیا تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ جنگ کتنی اہم ہے, خود قائد اور رہبر جو ہے وہ جنگ میں شرکت کے لیے آیا ہے, تمہیں نہیں جانا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یمن اور شام کے علاقے ابھی تازہ تازہ فتح ہوئے ہیں, تم نے اگر مرکز کو چھوڑ دیا اور منافقین نے یہاں پر اپنی سازش کے ذریعے خود مدینے میں بھی اختشاش پھیلایا اور یمن اور اچھا ایک اور بات جو خلیفہ ثالث نے مشورے کے طور پہ دی تھی وہ یہ تھی کہ تم خود بھی جاؤ اور شام اور یمن میں جو تمہاری فوجیں ان کو بھی خط لکھ دو کہ وہ بھی کوفہ آ جائیں لڑنے کے لیے. تو امام نے کہا کہ یہ کبھی نہیں کرنا, اگر ان جگہوں کو تم خالی کر دو گے تو وہ تازہ مسلمان علاقے ہیں وہ دوبارہ پلٹ جائیں گے, تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لہذا خلیفہ ثانی نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور اسلام کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی ایران پر. ایران حکومت اسلامی میں داخل ہوا, یہ امیر المومنین علیہ السلام کے مشورے سے ہوا. آپ نے اس کردار کے ذریعے اب اسلام اگر بچے گا تو حق کے ولایت بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر پہنچ کر اپنے صحیح حقدار تک پہنچ جائے, لیکن اگر اسلامی نہ بچے تو امامت بچے گی. لہذا آپ نے اس کردار کے ذریعے اسلام کو بچایا اور اپنے ولایت سے بھی دفاع کرتے رہے, بیان کرتے رہے, بار بار لوگوں کو خطبہ غدیر یاد دلاتے رہے. آپ کے اصحاب کو آپ نے اجازت دی کہ وہ ان خلفاء کے دور میں مختلف علاقوں کے والی بنے. آپ کے جو صحابی تھے ہمارے یاسر یہ قریبی لوگ جو تھے ان کو آپ نے اجازت دی کہ یہ لوگ کیا کریں, والی بنے. انہوں نے جن علاقوں میں یہ لوگ گئے وہاں پر جا کر امامت کے مفہوم کو اجاگر کیا. لہذا جن جن علاقوں میں یہ صالح لوگ والی بنے وہ علاقے آہستہ آہستہ امامت امیر المومنین کی طرف گرویدہ ہوئے اور بعد میں شیعہ علاقوں میں تبدیل ہو گئے, جیسے کوفہ ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ نے تبلیغ بھی کی, اس اسلام کے صحیح مفہوم کو بیان کیا, امامت کے مسئلے کو بیان کیا, حق کے حقدار کو بیان کیا. اگرچہ کہ آپ کا حق غصب ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب خلیفہ ثانی دنیا سے گیا تو اس نے شورا بنا دی. بھی نہیں معلوم وقت کتنا باقی ہے، ختم ہے شورا کا فلسفہ کیا ہے، وہ چھ افراد کس طریقے سے ترتیب دیے خلیفہ ثانی نے، ان میں امیر المومنین کو کیوں رکھا خلیفہ ثانی نے، یہ ایسے مسائل ہیں. پھر وہاں پر جب عبد الرحمن ابن عوف نے آپ کو خلیفہ ثالث سے پہلے خلافت کی پیشکش کی اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت اور یہ شرط رکھی عبد الرحمن ابن عوف نے کہ اگر آپ شیخین کی سیرت کو مانیں گے تو ہم خلافت آپ کے سپرد کرتے ہیں، تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا. اب اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ وقت ختم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقفہ سوالات ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکیں. سوال نہیں، یہ اچھا سوال ہے، میں سوال کو دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ جواب اس کا دیا جا سکے. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو دو محرکات بیان کیے قیام نہ کرنے کے، آیا اس کے علاوہ یہ بھی محرک ہو سکتا ہے کہ اس وقت چونکہ آپ کے انصار و اعوان نہیں تھے لہذا آپ نے قیام نہیں کیا؟ مسلحانہ جد و جہد کے لیے آپ کے پاس اس وقت انصار موجود تھے اتنی مقدار میں کہ آپ اس قیام کا آغاز کر سکتے تھے. وہی سات آٹھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، اگر آپ تلوار نکال لیتے اور ایک دفعہ مدینے میں اختلافات کا آغاز ہو جاتا تو پھر اسے آسانی سے روکا نہیں جا سکتا تھا. پھر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیونکہ اس طرف بھی جبر سے لوگوں سے بیعت لی گئی تھی، ان خلفاء نے بھی جو بیعت لی تھی ان سب نے ان کو جمہوری اور کیا کہتے ہیں صدق دل سے ووٹ نہیں دیا تھا. حتیٰ مدینے میں آ کر جو بیعت لی ہے انہوں لوگوں سے، وہ ڈنڈے کے زور پر بیعت لی ہے، کوڑے سے بیعت لی ہے، تلوار سے بیعت لی ہے. تو اگر ادھر سے بھی تلوار نکل آتی تو وہ لوگ جنہوں نے جبری طور پر بیعت کی تھی اس میں سے بہت ایک بڑی تعداد آپ کی حامی ہو جاتی، اور اتنا ہی کافی تھا مدینہ کے اندر جنگ کے آغاز کے لیے. اور ایک دفعہ جنگ آغاز ہو جاتی تو پھر اس کے عواقب اور اس کے اثرات کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. لہذا آپ نے اسی نقطے کو نہج البلاغہ میں بیان فرمایا کہ اگر میں قیام کر لیتا تو یہ لوگ اس جنگ اور خونریزی کے نتیجے میں اس دین سے ہی پھر جاتے، دین ختم ہو جاتا. تجہیز و تکفین میں شریک نہیں تھے، نماز کے وقت آئے اور نماز پڑھی فرادہ طور پر، تجہیز و تکفین میں شریک نہیں تھے، یعنی غسل میں اور تکفین کے مراحل میں شریک نہیں تھے.
نہیں میں نے عرض کیا شروع میں کہ نماز جماعت نہیں ہوئی. ہاں وہاں اب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تاکہ فتنے کو روکا جائے, ورنہ اگر کسی ایک کو امام بنایا جاتا تو وہاں پر فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا کہ کون امام بنے گا, اسی پہ جھگڑا ہو جاتا. لہذا آپ نے اس طریقہ کار کو اس متبادل راستے سے تبدیل کیا اور کہا کہ نبی پر کوئی مقدم نہیں ہوتا, سب لوگ آئیں فرادہ نماز پڑھیں. یعنی ایک تعبیر ہے تقدم بنا کہیں تب بھی اس فتنے کو روکنے کے لیے آپ نے کسی کو, کسی ایک شخص کو امام بننے سے روکا. یہ بھی آپ کی تدبیر کی اس وقت جو آپ نے انجام دی. اسی طرح تدفین کا مسئلہ ہے, دفن کرنے میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا کہ کہاں دفن کیا جائے. آپ نے کہا کہ حضور کے گھر میں دفن کیا جائے اور اس سے پھر کوئی اختلاف نہیں ہو. عذر و مقداد بھی یا جابر بن عبداللہ انصاری ہے جو اصحاب باوفا تھے, انہوں نے بھی قول کے ذریعے تبلیغ کی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے افکار و عقائد کو اپنے قول کے ذریعے بدلا حامی بنائے ہیں, لیکن انہوں نے بھی مسلحانہ قیام نہیں کیا. لہذا ابو ذر کو خلیفہ ثالث نے دو بار مدینہ سے نکالا فقط زبان کی وجہ سے کہ وہ تبلیغ کرتے تھے, وہ حاکم وقت کی برائیاں بیان کرتے تھے, ان کے غلط فیصلوں کو بیان کرتے تھے, ان کو فرض رسول کے سے انحراف کرنے کو بیان کرتے تھے کہ تم نے یہ تمہارے سب کام جو ہیں وہ غلط ہیں, تم نے سنت کو ختم کر دیا ہے. اسی بنیاد پر ان کو دوبارہ ایک دفعہ مصر بھیجا, ایک دفعہ رابضہ کی طرف شہر بدر کیا, مدینے سے نکالا. مسلحانہ جد و جہد ان میں بھی نظر نہیں آتی. نہیں, انہوں نے سیرت شیخین پر وہاں عمل نہیں کیا, اس لیے کہ شیخین کو بھی اس سے زیادہ مطلوب نہیں تھا کہ ان کی حکومت باقی رہے, بقیہ والی جو مرضی آئے کرتا رہے. لہذا ان کے اپنے بنائے ہوئے والی جو مرضی آئے کرتے رہے, تو وہ تو ایسا والی ہے کہ جو غلط بات نہیں کہتا, حق بات کہتا ہے اسلام کے مطابق. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف وہ بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ ہم مخالف ہیں. ٹھیک ہے, لہذا ان کو ان کا کردار متنازع نہیں ہے, اور ان کی مشروعیت جو ہے وہ امیر المومنین کی وجہ سے ہے. امیر المومنین نے اجازت دی کہ تم بنو. ٹھیک ہے, نہ ان کے والی بنانے کی وجہ سے. ہمارے یاسر ہیں اور دوسرے بھی اصحاب ہیں جو والی رہے مختلف علاقوں کے, تفصیلات ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں. کافی آپ کے صحابی ہیں کہ جو والی بنے ہیں اور خلفاء کے دور میں کون کہاں کا والی رہا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس میں کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے. ابھی جو سر دست میرے ذہن میں ہے وہ یہی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یاسر رحم و کوفے کے والی تھے.